بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
السلام علیکم. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قرآن مجید کی تلاوت شدہ سورت کا نام سورت العصر ہے اور اس کا تعلق قرآن مجید کی کسار مفصل سے ہے. یعنی اس کا تعلق چھوٹی صورتوں سے ہے بلکہ علی الاطلاق سب سے چھوٹی صورت ہے. لفظ صورت یہ عربی لفظ ہے اور عربی زبان میں اس کا معنی رفعت ہے، بلندی ہے. عربی کا ایک شاعر ہے نابغہ زبیانی، اس نے اپنے شعر میں اسی مفہوم کو ادا کیا ہے کہ الم ترا ان اللہ آتا کا سورتن ترا کل ملک دونہا یتزبزب. اپنے ممدوح کی تعریف میں وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے، اسے دیکھ کر آسمانوں کے فرشتے بھی حیران اور پریشان. تو مقصد یہاں محل شہد لفظ صورت ہے اور علماء تفسیر کی اصطلاح میں صورت کا معنی یہ ہے کہ وہ نظم قرآنی جس کی کم از کم تین ایسے ہیں، وہ نظم قرآنی جس کے کم از کم تین آیتیں ہوں اسے سورت کہا جاتا ہے. اور یہ سورت سورت العصر الفاظ کے اعتبار سے اگرچہ مختصر ہے لیکن اپنے معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے انتہائی جامع سورت. اس بات کا اندازہ حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی رحمت اللہ علیہ کی اس بات سے ہوتا ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی سارے قرآن کی بجائے اگر امت محمدیہ کو صرف یہی ایک سورت دے دیتا تو تا قیامت ہدایت کے لیے کافی. یہ سورت میں بہت کچھ بیان ہوگا. من جملہ مسائل کے ایک مسئلہ ہے عمل کی قبولیت کا. انسان دنیا میں نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، حج کرتا ہے، مقصد اس سے یہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھ پر راضی ہو جائے، اللہ کی رضا مجھے حاصل ہو جائے. لیکن کسی بھی عمل میں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے تین شرطیں بنیاد ہیں، ان تین شرطوں میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ عامل انسان مومن ہو. دلی طور پر توحید و رسالت کی تصدیق کرے اور زبان کے ساتھ اقرار اور عمل کے ساتھ اس کا اظہار. ہوا تصدیق بالقلب والاقرار باللسان والعمل بالجوارح، اس کا نام ایمان ہے. اگر یہ شہر کسی انسان کو حاصل ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے، یہ شخص مومن ہے. اور اللہ تعالی نے عمل کی صالحیت کے لیے قرآن میں متعدد مقامات پر یہ شرط لگائی ہے. فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. جو شخص عمل کرتا ہے نیک عمل اس حالت میں کہ وہ مومن ہے، پھر یہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. اگر ایمان حاصل نہیں تو چاہے انسان دنیا میں کتنے بڑے بڑے اعمال کر لے، مرنے کے بعد اسے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، قطعی طور پر کوئی فائدہ اسے نہیں ہوگا. قرآن مجید نے یہ بیان کیے ہے، فرمایا کہ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا آمَنُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ایسے لوگ جن کو ایمان کی دولت حاصل نہیں، ان کے اعمال جو ہیں یہ بھاپ کی شکل میں اڑا دیے جائیں گے، مرنے کے بعد ان کے ہاتھ کوئی شے نہیں لگے گا. اور دوسرے مقام پر فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابًا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. جب انسان اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا تو اسے یہ نظر آئے گا کہ میں نے جو نیکیاں کی تھی اس کی جزا تو مجھے دنیا میں مل گئی، آج تو میرے لیے کوئی شے نہیں، اللہ کے ہاں کوئی شے موجود نہیں ہوتی. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، مومن انسان جب دنیا میں کوئی نیکی کرتا ہے اللہ اس نیکی کی جزا اسے دنیا میں بھی عطا کرتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی اس کے لیے جزا ہے. لیکن کافر انسان اگر کوئی نیک عمل کرے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کو دینا ہے وہ دنیا میں مل جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کے لیے کوئی شرط نہیں. انہایا ایک کتاب ہے حافظ بن کثیر رحمت اللہ علیہ، دو جلدوں میں، اس کتاب میں ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ ایک شخص تھا مکے میں، عبداللہ بن جدعان، اس نے اصلاحی کمیٹی تشکیل دی تھی جس میں یتیماؤں اور بیواؤں اور مظلوموں کی حمایت کا چارج تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اسلام میں ایسی کوئی اصلاحی کمیٹی تشکیل دے تو سب سے پہلے اس کا ممبر میں بناؤں گا. اور آپ کا مشن یہی تھا. حضرت خدیجہ نے جو آپ کے اوصاف بیان فرمائے ہیں ان میں سب کچھ یہی ہے. یہ شخص مر گیا. جب یہ مرا آپ سے پوچھا گیا کہ حال نفع ہو ذالک, اس کے یہ نیک اعمال اس کے لیے کوئی نفع بخش ثابت ہوئے؟ وہ کیا تھے نیک اعمال اس کے؟ کان یوتق ویقر زید ویقر الارحام. اس کے نیکی یہ تھی کہ غلام آزاد کرتا تھا, مہمان نواز تھا اور سلا رنگی تو فرمایا یہ بڑی بڑی نیکیاں ہیں, کیا اس کے لیے کچھ فائدہ ہوگا؟ حدیث کے لفظ ہیں کہ آپ نے فرمایا قال لا, قال لا, اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ لأنه لم يقل من الدهر لا إله إلا الله. زندگی میں اس انسان نے کبھی لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا, اور جو اقرار نہ کرے اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی خیر نہیں. یہی وجہ تھی. صحیح بخاری میں متعدد مقامات پر روایت موجود ہے کہ آپ کے چچا ابو طالب, اس نے آپ کا بڑا ساتھ دیا ہے, بہت ساتھ دیا, لیکن یہ ساتھ دین اسلام کی خاطر نہیں تھا, قومی حمیت کی خاطر تھا, برادری کی خاطر تھا. ابو طالب کے پاس آنے والے آئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ ہمارے ساتھ یہ صلح کرنا ہے, اور جو چاہتے ہیں ان کی تمنائیں ہم پوری کریں گے. آپ نے فرمایا چاچا, اے میرے چاچا, اگر یہ لوگ آسمان کا سورج میرے دائیں ہاتھ پر ٹکا دیں اور چاند کو لا کر بائیں ہاتھ پر رکھ دیں تو مجھے اللہ کی قسم اور رب کی توحید بیان کرنے سے کبھی باہر نہیں آؤں گا. مدو لو تو دینو پیو دینو, مدو لو تو دینو پیو دینو, اجال الہ الہ واحدا ان ھذا لہو شیء ان ھذا لشیء عجاب. کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کمزور ہو جائیں, ہم بھی ان کے سامنے کمزوری کا اظہار کریں گے. فرمایا یہ بات نہیں ہوگا, جو مشن اللہ نے مجھے دیا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا, جو دین مجھے ملا ہے وہ ایسا دین نہیں جو مکے اور مدینے کی زمین میں بند ہو کر رہ جائے. اللہ نے تو مجھے ایسا پیغام دیا ہے جو مشرق اور مغرب تک پہنچے. فرمایا قیامت سے پہلے دنیا میں کوئی گھر, کوئی مکان, کوئی خیمہ ایسا نظر نہیں آئے گا جہاں کے دعوت اسلام نہ پہنچ سکے. کہیں کسی مقام پر عزت والے عزت کے ساتھ اس کو قبول کر لیں گے, کہیں بعض لوگوں کے ذلت کے ساتھ قبول کرنی پڑے گی. تو آج سچا ابو طالب نے بہت ساتھ دیا. جب آخری بیماری میں بیمار تھا قوم، برادری، عزیز و اقارب سبھی کے سبھی حاضر تھے. تو آپ بھی تشریف لے آئے اس کی اجازت کے لیے، اپنے چاچا کی اجازت کے لیے، دین اسلام کو پیش کرنے کے لیے. یہ ابو طالب وہی ہے جس نے یہ کہا تھا کہ فسبا بے امرے کا مال کا وزارت حتا وسدا پہ تو بے دفینا. اے میرے پتی، اللہ نے جو پیغام آپ کو دیا ہے نا، دل کھول کر دنیا تک پہنچا دو. جب تک ابو طالب کا تکیہ قبر کی مٹی نہیں بن جاتی، دشمن کے ہاتھ آپ تک پہنچ نہیں سکتے. اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم من خیر اطیان البریت دین لولا الملامۃ او حذار مثبت لوجدتنی بذات سمحا مبینا. مجھے یہ پتہ چل گیا کہ تمام اطیان میں سے سب سے بہترین دین جو ہے یہ میرے پتیجے کا ہے. لیکن مسلمان کیوں نہیں ہو رہا؟ قوم، برادری، عزیز و اقارب ان کے تانگ دار ہے کہ یہ سرداروں کا قبیلہ ہے. یہ سردار اپنے پتیجے کے پیچھے لگ جائے گا، اپنے باپ کے مذہب کو چھوڑ دے گا. اور آج ہماری دنیا میں قوم، برادری کو نہیں چھوڑا جا سکتا. قرآن جاتا ہے تو جائے، رسول علیہ السلام کا پیغام جاتا ہے تو جائے. ساتھ حاجی صاحب کہتے ہیں جی کیا کیا جائے، قوم کو تو رد نہیں کیا جا سکتا. لیکن جن لوگوں نے اس میدان میں قربانیاں دی، آج ان کے نام تاریخ میں سنہری الفاظ کے ساتھ سبق ہے. قوم، برادری اسے یہ کہہ رہی تھی کہ اے ابو طالب، دیکھنا دنیا سے جاتا ہوا کہیں اپنے باپ دادے کے طریقے کو داغدار نہ کرنا. لیکن آپ کی انتہائی کوشش تھی کہ یہ مسلمان ہو. چاچے کے بارے میں کوشش کیوں نہ ہو، جب آپ کی کوشش جو ہے عبداللہ بن عبید کے بارے میں بھی تھی. عبداللہ بن عبید آپ نے جنازہ پڑھایا اور اللہ نے یہ کہا کہ سلام علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. فرمایا ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرو یا نہ کرو. اے میرے نبی، اگر آپ نے 70 دفعہ بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کی تو میں نے معاف نہیں کرنا. لیکن اس کے باوجود آپ آگے بڑھے. حضرت عمر نے پیچھے سے کپڑا پکڑ لیا. یہ روایت صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے. حضرت عمر نے کپڑا پکڑ لیا، کہا کہ اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ 70 دفعہ بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کرو، میں نے معاف نہیں کرنا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں عمر، اللہ نے مجھے منع نہیں کیا، اللہ نے اختیار دیا ہے. کیا اختیار ہے؟ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ 70 دفعہ اگر اس کے لیے بخشش کی دعا کرو تو میں نے معاف نہیں کرنا، تو میں 71 دفعہ معافی مانگ لوں گا، شاید اللہ معاف کر دے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. یہ پتہ ہے کہ اس بدبخت نے ام المومنین حضرت عائشہ پر بہتان لگایا تھا. یہ دشمنی ایسی دشمنی ہے کہ اگر ساری عمر بھی اس کے ساتھ کی جائے تو شاید وہ حق بن جائے, لیکن ہمارے پیغمبر دنیا کے اتنے خیر خواہ ہیں کہ انتہائی برائیوں کے باوجود اور سب سے خبیث ترین انسان کے لیے آپ بخشش کی دعا فرما رہے ہیں. اللہ نے پھر قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی, فرمایا کہ سواؤن علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یهدی القوم الفاسقین.
یہ تو عربی زبان کا محاورہ ہے, جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ مجھے 100 دفعہ بھی کہو میں نے یہ کام اس طرح نہیں کرنا, اسی طرح عرب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر 70 دفعہ بھی یہ کام کیا جائے تو پھر بھی اس میں کوئی مصالحت نہیں ہے. آپ کو جب اس طرح اللہ نے عطا فرمایا تو آپ نے اسے ممانعت پر محمول نہیں کیا, بلکہ فرمایا 70 دفعہ کا عدد پورا کر کے میں 71-72 دفعہ اس کے لیے بخشش کی دعا کروں گا, شاید اللہ معاف کر. ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا کرتا اتار کر اسے پہنایا تھا, اپنی لن مبارک نکال کر اسے منہ میں ڈال دی. اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی کہ ولا تصلی علی احد منہم ولا تقم علی قبره. اے میرے نبی یاد رکھنا, ایسا بدبخت انسان اگر مر جائے تو اس کی نماز جنازہ تو پڑھنا درکنار, اس کی قبر پر بھی مت کھڑے ہونا. منافق دا منافق کا جنازہ پڑھایا نبی نے, خدا کی نہ پائی شکی نے, ایک کام لیا کے سنایا وہی نے کہ اللہ جسے پکڑے خدا کو بھی. ان شور کے حال یہ ہے کہ آج کی انتہائی کوشش ہے کہ کسی طرح میرا چچا ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے, اور صحیح بخاری کے یہ الفاظ ہیں کہ آج جو لاتا دیہا عند اللہ ہاتھ جو لاتا بہا عند اللہ, اے چچا ایک دفعہ کلمے کا اقرار کر لے, قیامت کے روز اللہ سے جھگڑا کر کے چھڑا لوں گا کہ یا اللہ میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا تھا. لیکن صحیح بخاری اٹھا کر دیکھیے, الفاظ یہ ہیں کہ اس نے کہا کہ اموت والا ملت عبد المطلب, وہی جو آبا و اجداد کا طریقہ تھا میں اسی پر اپنی جان دے رہا
ہوں. قرآن میں اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی, فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وهو اعلم بالمهتدین.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص سے آپ کو پیار ہے, محبت ہے, آپ اس کی ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ کو یہ زیادہ پتا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے.
وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو جانتا ہے, یہ ہدایت دینا آپ کا کام نہیں.
قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے, بعض جگہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہدایت کی نسبت کی, آپ ہدایت کرتے ہیں. بعض مقامات پر اللہ نے کہا ہے کہ ہدایت آپ ہی کر سکتے, یہ اللہ کے ہاتھ میں, لیسا علیک ہدا. تو جہاں نفی کی ہے نا ہدایت کی, اس سے مقصود یہ ہے کہ ہدایت کی توفیق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور جہاں اپنے پیغمبر کی طرف اللہ نے ہدایت کی نسبت کی ہے اس سے مطلوب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے عادی رہنما ہیں, ان کو سیدھی راہ بتاتے ہیں.
اسے ہدایت البیان والے ارشاد کہا جاتا ہے. پہلی قسم کی ہدایت ہدایت التوفیق ہے.
آپ نے انتہائی کوشش کی, اور بعض روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ اللہ نے یہ ایت نازل فرمائی, فرمات ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم.
نبی اور اہل ایمان کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی بات ہے, چاہے ان کا وہ قریبی کیوں نہ ہو. جب انہیں یہ پتا چل گیا کہ یہ جہنم والوں سے ہے, فرمایا اس کے لیے بخشش کے دعا نہیں ہو سکتی. کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے بخشش کی بات, رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اپنے والدین کے لیے بخشش کی بات ہی, لیکن اس کا جواب خود قرآن مجید نے دیا ہے, له أنه عتم لله تبرأ منه إن إبراهيم لعليم حليم أواه حليم. فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بخشش کی دعا کی تھی اس وقت جب تک ہم نے منع نہیں کیا تھا,
جب انہیں یہ پتا چل گیا اور ہم نے اس بات سے روک دیا وہ رک گئے. تو آپ نے انتہائی کوشش کی
لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان نہ ہو سکا. دوسری طرف ایک یہودی بچہ, وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا, آپ کی خدمت کرتا تھا صحیح بخاری میں, وہ بیمار ہو گئے. آپ اس کے بیمار پرسی کے لیے تشریف لے, آپ اس کے بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ مرض شدید ہے اور اس کی یہ آخری مرض تھی. آپ نے جہاں عیادت کی وہاں دعوت اسلام بھی پیش کی ہے. ذرا غور فرمائیے آپ کا کتنا عظیم خلق ہے. غیر مسلم بچہ ہے, یہودی ہے, باپ بھی یہودی ہے, آپ ان کی عیادت فرما رہے ہیں, ساتھ دعوت اسلام بھی پیش کر کہ یا غلام قل لا الہ الا اللہ, اے بچے پڑھ لا الہ الا اللہ. جب آپ نے کلمہ پیش کیا تو باپ یہودی تھا, بچے نے نگاہ اٹھائی والد کی طرف دیکھا, وہ سمجھ گیا کہ مجھ سے مشورہ کر رہا ہے. اس نے کہا کہ اطیع اب القاسم, اطیع اب القاسم, اے میرے لخت جگر, اگر جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر. ہاتھ میں تورات تھی, یہودی تھا, لیکن قرآن مجید نے اس بات کی شہادت دی ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, ان یہودی لوگوں کو جس طرح اپنی اولاد کے اولاد ہونے میں شک نہیں, اس طرح میرے نبی ان لوگوں کو آپ کی نبوت میں بھی شک نہیں. چاند لمحات کے بعد یہ بچہ انتقال کر گیا. آپ اٹھے اور زبان مبارک میں یہ الفاظ تھے کہ الحمدللہ الذی انقذہ من النار. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا دیا. اور کتنی نمازیں پڑھی تھی اس بچے نے, کتنے روزے رکھے تھے, وقت بھی نہیں آیا. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے خلق عظیم, آپ کی نرمی کی وجہ سے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی, یہ لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے. اگر آپ سخت ہوتے اور زبان کے طرفت ہوتے, فرمایا انہوں نے کبھی آپ کے قریب آنا ہی نہیں تھا. مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ, انہوں نے ایک مقام پر لکھا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں قرآن ایک نہیں قرآن دو ہے, قرآن ایک نہیں قرآن دو ہے. فرمایا ایک تو قرآن وہ ہے جو جبریل عرش معلیٰ سے لے کر اترتے تھے, اور دوسرا قرآن وہ ہے جو مکے اور مدینے کی سرزمین میں چلتا. حضرت مسروق بن اجدا ابو عائشہ, انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ سے یہ پوچھا تھا کہ اخبرنی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے ذرا ہمارے نبی کے خلق کے بارے میں آگاہ فرمائے. انہوں نے کہا خلق القرآن, اگر میرے نبی کا خلق پڑھنا ہے تو قرآن پڑھتے جاؤ, یہ آپ کا خلق ہے. جس شے کا اللہ نے حکم دیا کبھی آپ نے چھوڑا نہیں, اور جس شے سے روک دیا منع کر دیا کبھی آپ نے اس کی طرح مر کر بھی نہیں دیکھا, یہ آپ کا خلق عظیم تھا. اسی طرح سیرت ابن ہشام میں قصہ ہے, غزوہ احد کے موقع پر صبح ایک شخص مسلمان ہوتا, اسے اسیرن کہا جاتا تھا, اور ظہر کی نماز سے پہلے پہلے شہید ہو گیا. جب آپ کو پتا چلا, آپ نے فرمایا لوگوں ما ساما ولا صلا داخل الجنہ, اس انسان نے دنیا میں نہ تو روزہ رکھا نہ نماز پڑھی, کیونکہ نماز روزے کا اس پر وقت ہی نہیں آیا. لیکن یقین کر لو کلمہ توحید کے اقرار کی بنا پر اللہ نے اس کے لیے حصہ کے دروازے کھول دیے. تو پہلی شرط کیا ہے عمل کی قبولیت کے لیے, کہ عامل انسان مومن ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ عمل سنت کے مطابق ہو, آپ کے قول آپ کے تقریرات کے مطابق ہو. صحیح روایت میں موجود ہے, آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری ساری امت جنت میں جائے گی, ساری ماں سوائے اس انسان کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر. کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا, قیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کون سخت ہے کہ جنت میں جانے سے انکاری ہو. فرمایا من اتانی داخل الجنۃ ومن عصانی فقد ابا, جس نے میری اطاعت کی اللہ کی بحیثیت میں داخل ہو گیا, اور جس نے نافرمانی کی جنت میں جانے سے انکار کر دیا. جہاں آپ نے کھڑا کر دیا اپنی مرضی سے مت بیٹھنا, جہاں آپ نے بٹھا دیا مرضی سے مت کھڑے ہونا, اگر یہ بات سمجھ نہ آئے تو صحابہ کرام کی زندگی ذرا پڑے کیوں نے آپ نے پیغمبر کی اطاعت کس طرح کی. صحیح بخاری میں ایک لمبا قصہ ہے جس کا مختصر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بڑے جلیل القدر صحابی تھے. ایک دفعہ انہوں نے آپ کے ساتھ مدینہ منورہ سے لے کر مکہ مکرمہ تک سفر کیا, رستے میں آپ کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کیا, یہ دیکھا کہ آپ کون سے رستے پر چل رہے ہیں, پھر یہ دیکھا کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں, کہاں آپ نے وضو فرمایا, کہاں آپ نے نماز پڑھی, کہاں آپ نے رات گزاری, کہاں آپ نے غسل کیا. مدینہ شریف سے لے کر مکے تک کا سفر انہوں نے دوست کیا ہے. عبداللہ بن عمر یہ کہتے ہیں اس کے بعد جب بھی میں نے مدینے سے مکے کا سفر اختیار کیا ہے, جن راہوں پر اپنے نبی کو چلتے ہوئے دیکھا نا انہیں راہوں کو اختیار کرتا تھا. جہاں آپ نے وضو کیا وہیں بیٹھ کر وضو کرتے تھے, جہاں آپ نے نماز پڑھی وہاں نماز پڑھتے تھے, جہاں آپ نے رات گزاری وہاں رات گزارے تھے. اور تیرے بھی تو جو آج کل مکہ مکرمہ کا حصہ ہے, یہاں ایک کنواں تھا, یہاں سے آپ نے غسل فرمایا. عبداللہ بن عمر خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہوتے تھے جب تک غسل نہیں کر لیتے. یہ غسل بھی مسنون ہے لیکن اکثر لوگ ہم میں سے محروم ہیں. عمرے کے لیے جاتے ہیں بس اسی طرح داخل. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع ترمذی کتاب الحج میں قصہ ہے. لوگوں کو کہتے تھے کہ لوگوں حج تمتع کر رہا. حج کی تین قسموں میں سے ایک تمتع ہے, عمرہ کر کے حج کے مہینوں میں احرام کھول دیا اور پھر حج کے موقع پر اٹھویں تاریخ کو حج کے لیے علیحدہ احرام باندھنا, اس کا نام حج تمتع ہے. وہ لوگوں کو اس کی ترغیب دیتے تھے اور کسی شخص نے کہا عبداللہ تو لوگوں کو حج تمتع کا حکم دیتا ہے, میں نے تو تیرے باپ کو دیکھا وہ حج تمتع سے روکتے تھے, وہ حج افراد کے قائل تھے, وہ حج افراد کے قائل تھے. حضرت عبداللہ نے سنا وہ غصے میں آ گئے, انہوں نے کہا سچا یت تابا ابھی ام سنت رسول اللہ, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن میرے باپ کا ہے یہ محمد رسول اللہ کا ہے. وہ لوگ صحیح بخاری کتاب النکاح پہلا باب, باب ترغیب فی النکاح کے تحت ایک تفصیلی قصہ جس کا مختصر یہ ہے کہ تین آنے والے آپ کی بعض ازواج مطہرات کے پاس ہے, آپ کی تنہائی کے عمل کے بارے میں پوچھا, اپنے لیے انہوں نے تھوڑا سمجھا اس لیے کہ آپ تو مقصور ہیں. ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ میں رات بھر سونا ہی نہیں, دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا, تیسرے نے کہا میں نے زندگی بھر شادی نہیں کر. یہ تمام ازائم کس لیے تھے؟ دین کے لیے, اسلام کے لیے. تینوں نے اس عزم کا اظہار کیا چلے گئے. بعد میں آپ تشریف لائے, آپ کو پتا چلا کہ انہوں نے یہ کچھ کہا, فرمایا ردو ہوں ذرا انہیں واپس تو بلا. وہ واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ کچھ کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی ضرور کہا. آپ نے فرمایا پھر یاد رکھنا, انا اتقاکم للہ و اخشاکم للہ, تمام لوگوں میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار میں ہوں, اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں, اور میں نے تمہارے سامنے یہ کئی ایک نکاح بھی کی ہوگی, میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں, اور پھر یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں, یہ میرا طریقہ ہے. لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ من راتے دان سنتی سرے سمجھ نہیں, جو شخص میرے طریقے سے بے رقبی کرتا ہے وہ میرے دل پر نہیں. سوچ اپنی نہیں سوچنی چاہیے. دین وہی دین بنے گا جس پر مدینے کی مہر ہوگی. اگر مہر ہے تو خوش ہو جاؤ, اگر مہر نہیں سمندروں میں دریاؤں میں ایک پانچ بار کھڑے ہو کر رب کی عبادت کرو اللہ سے, اس کی بات قدر قیمت نہیں. مشکات کتاب و آداب سفر میں ایک روایت ہے, ایک دفعہ آپ نے ایک لشکر جمعے کے دن روانہ فرمایا, اس میں جلیل و قدر صحابی حضرت عبداللہ بن رواحی تھے رضی اللہ تعالی, ساتھی پیدل تھے, ان کے پاس سواری تھی. انہوں نے سوچا شاید یہ زندگی کا آخری سفر ہو تو کیوں نہ ہو اپنے نبی کے پیچھے اور مسجد نبوی میں جمعہ پڑھ کر پھر ساتھیوں سے جا ملوں گا. وہ تو پیدل ہے.